مجھے ایسا بنا دے، احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل عرس رضا کی دھوم دھام ہے، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ساری دنیا میں عاشقان رسول منا رہے ہیں، پھر مدری چینل پیچھے کیسے رہ سکتا ہے؟ سارا مہینہ ہی ذکر رضا ہوتا رہا، اور الحمدللہ آج کے دن کے لیے ہم ایک خاص سلسلہ لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ مفتی علی اصغر صاحب ہمارے درمیان ہیں، اور مفتی صاحب ہر اتوار کو ایک بڑا ہی خوبصورت سلسلہ کیا کرتے ہیں احکام تجارت کے نام سے۔ آج ہم اعلیٰ حضرت کی بات بھی کریں گے، مگر ساتھ ساتھ تجارت اور فائنانس کی، سرمایہ کاری کی بھی بات کریں گے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے تجارت کے موضوع پر اور سرمایہ کاری پر، یعنی بزنس اینڈ فائنانس پر ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے، انشاءاللہ اس بارے میں ہم نے بہت کچھ جاننا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، کس کس موضوع پر قلم اٹھایا، کس کس موضوع پر امت کی رہنمائی کی ہے، جتنا سمجھتے جا رہے ہیں، جتنا سیکھتے جا رہے ہیں، ایمان تازہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آئیے مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور مفتی صاحب سے انشاءاللہ اس موضوع پر، ویسے تو مفتی صاحب اس موضوع پہ بڑی مہارت رکھتے ہیں تجارت کے موضوع پر، مگر آج مفتی صاحب سے میں نے یہ بھی سوال کرنا ہے کہ تجارت کے موضوع پر آپ کا مطالعہ بڑا گہرا ہے، لیکن جب اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیات ہوتی ہے؟ جی مفتی صاحب،
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹارٹ وہیں سے لوں گا جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے۔
ٹھیک ہے،
بھوکے کو جب غذا مل جاتی ہے اس کو کیا کیفیت ہوتی ہے؟
کیا بات،
وہی کیفیت ہماری ہوتی ہے
سبحان اللہ،
کہ جب ہم کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اپنے مطالعے پر مدار رکھتے ہیں، تو 20 کتابیں دیکھنے کے بعد وہ بات ہمیں نہیں مل پاتی جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق میں مل جاتی ہے۔
اللہ اکبر۔ سب میں نے آپ کو دیکھا ہے، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا بھی کہہ سکتے ہیں، تعلق بھی کہہ سکتے ہیں، تاجروں سے ہے۔ آپ جس جگہ دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں وہ علاقہ بھی تاجروں کا ہے، تو شاید یہ بھی ایک وجہ بنی کہ آپ ایک بزنس کمیونٹی کے ساتھ انوالو ہوئے، آپ نے اس پہ توجہ دی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بظاہر جو ہم آپ مطالعہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ سفر نہیں رہا، اتنا زیادہ لوگوں میں جانا آنا نہیں رہا، تو ایک عالم دین اور تجارت اور پھر اس پر بھی مہارت یا اس کے مسائل پر مہارت، یہ کیسے ممکن ہوا؟
دیکھیے، اس کے لیے اس چیز کو سامنے رکھنا ہوگا کہ تجارت بھی دینی تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔
سبحان اللہ،
دینی تعلیمات کی 5 قسمیں ہیں: عقائد، کتب عقائد میں بحث ہوتی ہے، تصوف یعنی اعمال قلبیہ اور جو باطنی معاملات ہیں تصوف کی کتابوں میں بحث ہوتی ہے، پھر عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات فقہی کتابوں میں پڑھا جاتا ہے، پھر آتا ہے معاملات، ایک لفظ معاملات، معاملات کے اندر خرید و فروخت، تجارت، فائنینس، کوئی چیز وصیت کرنا، گفٹ دینا، گفٹڈ بنتی ہیں، اور اس کا اتنا وسیع باب ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتاوی رضویہ شریف کی جو 30 والیوم ہیں، 10 والیوم صرف معاملات پر ہے۔
اللہ اکبر۔ اچھا،
دین کی تعلیمات کا عبادات سے بھی بڑا حصہ،
اللہ اکبر،
یعنی پھیلاؤ کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے نہیں،
ٹھیک ہے،
پھیلاؤ کے اعتبار سے
وہ
معاملات ہیں۔ پانچویں چیز ہے،
تھوڑا سا آسان کر دیں، معاملات سے کیا مراد ہے؟
پانچویں چیز ہے سزائیں،
ٹھیک ہے۔
معاملات سے مراد، دیکھیں، کوئی بھی چیز ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جب جاتی ہے،
ٹھیک ہے،
تو یہ معاملہ کہلاتا ہے،
ٹھیک ہے۔
مثال کے طور پر شوہر بیوی کو مہر دے، مہر کا مقرر کیا جانا، یہ ایک معاملہ ہے،
ٹھیک ہے،
یہ آپ یہ نہیں کر سکتے صرف عبادت ہے، یہ لین دین کا معاملہ ہے،
ٹھیک ہے۔
کھلا ہو گیا، بیوی مہر واپس کرے گی، یہ ایک معاملہ ہے،
ٹھیک ہے۔
کوئی چیز آپ نے وقف کرنی ہے،
ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہے،
یہ بھی ایک معاملہ ہے،
تحفہ دینا،
یہی وجہ ہے کہ کافر کا وقف جائز ہے، یہ صرف عبادت نہیں ہے،
اللہ اللہ،
اسی وجہ سے۔ پھر وصیت، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے تو سوال کیا گیا کہ وصیت جو ہے یہ معاملہ ہے یا عبادات سے ہے، تو آپ نے فرمایا اس جہت سے یہ معاملہ ہے، اس جہت سے یہ عبادات ہے۔ تو کوئی بھی چیز جب ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتی ہے، لین دین کے جو مسائل ہیں
یہ
سارے معاملات میں آتے ہیں، یعنی یہ بھی تجارت کی ہی قسم بنتی ہے، صرف ٹریڈنگ یا سیل پرچیزنگ صرف یہ تجارت نہیں ہے، اب گفٹ ہے. تو گفٹ کا جو معاملہ ہے وہ لین دین کا معاملہ ہے، اگرچہ ایک طرفہ ہوتا ہے. تو یوں فقہ المعاملات جو ہے ایک شعبہ ہے جو اسلامک فائنانس اور اسلامک جو تجارت ہے اس کا دوسرا نام ہے فقہ المعاملات.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
تو اس کا احاطہ بہت وسیع ہے، صرف تجارت میں مبنی نہیں ہے. اب اعلی حضرت علیہ رحمہ چونکہ ایک مفتی اسلام ہے،
صحیح،
اور مفتی اسلام کا کام ہے مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل بیان کرنا اور ان سے متعلق حلال و حرام بیان کرنا.
ٹھیک ہے.
پھر آج کے دور میں بھی لوگ صرف نماز کے مسائل نہیں پوچھتے، صرف زکوٰۃ کے نہیں پوچھتے، صرف حج کے نہیں پوچھتے، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم یہ روزگار سے وابستہ ہیں، جائز ہے نا جائز ہے، یہ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ ایک فائنینس ادارہ ہے، اس کے ساتھ ہم لین دین کر سکتے یا نہیں کر سکتے. تو اگر آج ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ 21ویں صدی ہے.
صحیح.
امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف فرما تھے تو وہ 20ویں صدی تھی. اب کمال بات یہ ہے کہ تجارت اور معیشت کا جو انداز آج ہے یہ 20ویں صدی کے آغاز میں نہیں تھا.
بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے.
یعنی اس کی کچھ مثالیں سمجھیں کہ بالکل 20ویں صدی کے شروع میں 1900 میں جہاز ایجاد ہوا ہے.
صحیح.
ٹیلی گرام اس زمانے میں ایجاد ہوا ہے. ٹیلی گرام، تار،
پھر فیکس اور ای میل تو اس کے بہت بعد
بہت بہت بعد میں ایجاد ہوئے. پھر کچھ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ تھے، وہ تھے تو پرانے، جیسے بینک جو ہے 1916 اور کچھ میں ایجاد ہوا ہے. انشورنس جو ہے یہ بھی بہت پرانی تھی، لیکن ہندوستان بقیہ ممالک سے کٹا ہوا تھا.
ٹھیک ہے.
یعنی
کنیکٹیویٹی نہیں تھی.
تقریباً 5 ایریاز بنتے تھے دنیا کے.
ٹھیک ہے.
امریکہ تو بالکل الگ تھا، ایسا الگ کہ خود جو دریافت ہوا
بعد میں دریافت ہوا.
زیادہ جو ہے وہ 3 ایریاز تھے، ایک عرب، یورپ اور ہندوستان.
ٹھیک ہے.
اچھا، عربوں کا عرب سینٹر میں تھے.
ٹھیک ہے.
ان کا تعلق یورپ سے قریب تھا.
ٹھیک ہے.
یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت سارے حملے کیے.
ٹھیک ہے.
صحابہ اکرام علیہ رضوان کے زمانے سے ہی فتوحات کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا یورپ کی طرف
جانا ہو گیا.
پھر ادرس میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے ایک عرصہ تک. اچھا، دوسری طرف ہندوستانیوں کا جو رابطہ ہے وہ عربوں سے ویسے زیادہ تھا.
ٹھیک ہے.
حج کے لیے جانا،
پھر
عرب جو تاجر ہیں ان کے رشتے بڑے مضبوط تھے ہندوستان کے ساتھ، پوری تاریخ ہے. یورپ اور ہندوستان یہ دو بالکل الگ الگ جگہیں تھیں.
ٹھیک.
میں پڑھ رہا تھا کتاب میں، بلکہ ایک آرٹیکل میں، کہ سب سے پہلے پرتگال ہندوستان پہنچا ہے.
اچھا.
اس وجہ سے پہنچا ہے کہ اس نے بحری بیڑا ایجاد کیا تھا، یا بحری جہاز اس نے ایجاد کیا تھا، جو جنگی جہاز تھا، وہ اس کے بل بوتے پر سب سے پہلے لنگر انداز ہوا ہے ہندوستان پر، اور پھر اس نے آ کے یہاں کی منڈیوں سے مال بھرا ہے، خریدا ہے، جو بھی کچھ کیا، اور یورپ
شروع ہو گئی، بزنس شروع ہوا ہے، جو بھی ہوا.
پھر ایسٹ انڈیا کمپنی بنی.
جی.
اس نے، اس کمپنی نے جو ہے وہ پھیلاؤ شروع کیا اور وہ خود ایک حکومت بن گئی.
صحیح.
قبضہ شروع ہوا. جب پوری طرح ہندوستان پر انگریز قابض ہو گیا تو پھر یہاں بینک بھی آ گئے، انشورنس کمپنیاں بھی آ گئیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا 1850 کے بعد.
صحیح.
یا 1850 کے قریب قریب.
ٹھیک ہے.
اب یہ وہ زمانہ ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں آتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، ہوش سنبھالتے ہیں. تو مسلمانوں کے روٹین کے مسائل نہیں تھے، صرف انسٹیٹیوشنل مسائل تھے.
صحیح.
بینک بن چکے تھے، ڈاک خانہ نیا نیا ایجاد ہوا تھا، ریل کے ٹکٹ ایجاد ہوئے تھے.
چیزیں نئی نہیں آ رہی.
نہیں، سب چیزیں نئی نہیں آ رہی. ایک ہوتا ہے کہ پرانی چیزوں پر حکم لگانا، جو سب بیان کر رہے ہیں.
صحیح.
اور ایک وہ معاملہ ہے کہ نئی ایجادات ہیں، نہ دیکھی نہ سنی، نہ اس کی مثال، نہ کوئی نظیر، کچھ بھی نہیں. تو ایسے حالات کے اندر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مسائل پر تفصیلی کلام فرمایا. اب آپ نے جو کچھ کلام فرمایا میں نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے.
سبحان اللہ.
اور اتفاق سے اس سے اعلیٰ حضرت کا موقع ہے. اور عام اس سے اعلیٰ حضرت ہو تو طبیعت میں ویسے ہی ایک جذبات کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ تو الحمدللہ رب العالمین 100 سالہ اس کی تقریبات ہیں، اہتمام سے منائی جا رہی ہیں. ایک آرٹیکل بھی میں نے لکھا اس حوالے سے کہ فقہ المعاملات کے اندر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خدمات ہیں. وہ دہلی میں ایک مجلہ ہے، علمی مجلہ، اس سے بھی شائع ہوگا، اس کے علاوہ کتاب صورت میں بھی شائع ہوگا. تو چار سے پانچ حصوں میں نے اس کو تقسیم کیا. پہلا حصہ اس کا ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انقلابی رسائل.
واہ.
عام رسائل نہیں, ان کو انقلابی رسائل کا نام دیا جا سکتا ہے. دوسرے وہ مسائل کہ جس کا تعلق جدید ایجادات سے ہے, وہ کون کون سے مسائل تھے جو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پیدا ہوئے اور ان پر آپ نے حکم لگایا. تیسری چیز بڑی اہم ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک مفتی ہی نہیں تھے, ایک مدبر, مصلح اور ایک بہت بڑے لیڈر بھی تھے.
واہ.
انہوں نے جہاں مسلمانوں کو دو قومی نظریہ پیش کیا کہ یہاں ہندوستان میں دو قومیں رہتی ہیں, دو الگ الگ قومیں ہیں, ان کی ثقافت الگ, ان کی تہذیب الگ, ان کے خیالات الگ, معمولات الگ, سب چیزیں الگ ہیں, تو یہ اولین جو نظریہ بیان کرنے والے جو افراد ملیں گے امام اہل سنت ان میں سے ایک ہوں گے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
وہیں آپ نے فکری طور پر معاشی نظریات بھی دیے,
یعنی تھاٹس دیے, لوگوں کو گائیڈ لائن دی,
گائیڈ لائن دی, یہ آئیڈیالوجی ہونی چاہیے تجارت کے اندر. چوتھی قسم کے رسائل وہ ہیں کہ بڑے بڑے مالکات الارام مسائل جب آپ سے پوچھے گئے تو پھر آپ نے مستقل رسائل لکھ کر ان کے جوابات دیے.
ماشاءاللہ.
اس میں ایک رسالہ ایسا ہے کہ حلال پروڈکٹس کے حوالے سے جو مرضی گفتگو کی جائے اس رسالے سے باہر نہیں ہو سکتا.
اللہ, آج کے دور میں بڑی بات ہوتی ہے.
آج کے دور میں بھی
آفٹر 100 years, اب 150 سال بعد بات کر رہے ہیں.
خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا, یعنی وہ رسالہ ایسا ہے کہ اس کا 90% حصہ 10 اصولوں کی تفصیل پر مشتمل ہے. 10 اصول بیان فرمائے, یعنی حلال پروڈکٹس کا تجزیہ کرنے کے لیے, ان پر حکم لگانے کے لیے,
اللہ
نتیجہ اخذ کرنے کے لیے. فرمایا یہ 10 اصول ایسے ہیں, نام لے کے گنوائے کہ بسکٹ ہو, یورپ سے آنے والا گھی ہو, فلاں چیز ہو, فلاں چیز ہو, فلاں چیز ہو, جو مرضی چیزیں ہوں ان 10 اصولوں پر پرکھی جا سکتی ہیں.
اللہ اکبر, ایک باؤنڈری پوری بنا کے دے دوں.
ایک مسئلہ پیش ہوا تھا صرف کہ ایک جگہ اطلاع یہ آئی کہ چینی جو ہے وہ ہڈیوں کے ذریعے, ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے ذریعے صاف کی جاتی ہیں, اور یہ امکان ہے کہ وہ حرام جانور کی ہڈیاں ہوں. اچھا, ہڈیاں تو پاک ہوتی ہیں لیکن اس پر چربی لگی ہوئی ہو, گوشت لگا رہ گیا ہو, تو آیا ایسے کارخانوں سے چینی استعمال کی جائے یا نہ کی جائے؟
صحیح
سوال یہ ہوا تھا, دو لائن میں بھی جواب دیا جا سکتا.
لیکن اتنی تحقیق آپ نے فرمائی.
یہ تحقیق اس لیے فرمائی
آنے والی نسل کہ
آپ اس معاملے کی جو سنگینی تھی اور پھیلاؤ تھا وہ آپ کے سامنے تھا.
واہ, ویژن کیسا تھا,
کیسا ویژن,
کمال کا ویژن تھا. ہم کہتے ہیں بریلی میں رہنے والی ایک شخصیت کا, یہ وہی والی بات ہے جو ہم نے پچھلے سلسلے میں بات کی کہ عطائے الہی, فضل الہی تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا فیضان تھا. مطلب ہڈیاں حلال ہوتی ہیں لیکن خنزیر کی ہڈی تو اس کی تو ہر چیز حرام ہوگی.
خنزیر کا تو بال بال جو ہے وہ ناپاک,
ناپاک. باقی جانور جو ہیں ان کی ہڈیاں اگر وہ پاک,
کھانے کی اجازت تو نہیں ہے
ٹھیک,
لیکن مس ہونے پہ ناپاکی کا حکم ہی ہوگا
ٹھیک,
جبکہ چکنائی نہ لگی ہو. تو
آپ نے چار چیزوں میں
اسی قسم کے وہ مسائل ہیں کہ اس دور کے بڑے بڑے مارکات الارا مسائل جب پیش ہوئے مستقل رسائل لکھ کر ان پر آپ نے کلام فرمایا اور حل بیان فرمایا.
اللہ اکبر, یعنی تجارت پر بڑا شاندار اعلی حضرت کا کام ہے.
میں عرض کر رہا ہوں کہ فقہ المعاملات کو اگر ہم لیں, سارے فقہ المعاملات کو, تو 30 میں سے 10 جلدیں تو فقہ المعاملات کی بنتا
ہے. تو پھر ایک ایک کر کے چلتے ہیں مفتی صاحب.
جی
انشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین, بالخصوص بزنس مین, فائنانس سے تعلق رکھنے والے, سرمایہ کاری کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے, آج آپ نے سیکھنا بھی ہے, دو باتیں سیکھنی ہیں. ایک تو انشاءاللہ دوران گفتگو ہمیں فقہ کے, تجارت کے مسائل, فائنانس کے مسائل بھی سیکھنے کو ملیں گے, اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی کیا علوم پر مہارت تھی وہ بھی سننے کو اور سیکھنے کو ملے گی. جی مفتی صاحب,
دیکھیں دو رسائل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں میرا اپنا تخیل اور وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ انقلابی رسائل ہے. ایک رسالہ ہے المنا و درس, ڈاک خانہ نیا نیا ایجاد ہوا, ڈاک خانے کے بہت سارے کام تھے.
اچھا یہاں میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, آپ نے پچھلے سلسلے میں بھی اور ابھی بھی کئی بار رسائل کا ذکر کیا. آج کل لوگ رسالے کو ایک نارمل سی کتاب سمجھتے ہیں, اس کو ہم کتاب بھی کہہ سکتے ہیں, یہ ایک بک ہے.
اصل میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہیں کہ فتاوی ان کے 33 جلدوں پر ہیں.
اللہ اکبر,
33 کو سامنے رکھتے ہوئے رسائل کا لفظ کہا گیا کہ یہ ایک والیوم میں تھے. جیسے یہ ایک رسالہ ہے سامنے.
اچھا یہ رسالہ ہے,
یہ ایک رسالہ.
اللہ اکبر.
امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس کا نام ہے امباء الحی ان کلام المسنون تبیان لکل شیء. اس کی زخامت دیکھ لیں آپ.
اللہ
اللہ کیا زخامت ہے
علم کا.
تقریباً 700 صفحات ہیں.
علم کا دریا ہوا ہے موجزن تحریر میں.
اور 250
نے اٹھایا
250 مراجع ہیں. 250 کتابوں کے حوالے سے موجود ہیں.
اللہ
المناوت درس ڈاک خانہ یاد ہوا. ڈاک خانے کا بنیادی کام تو ہوتا تھا خط پہنچانا. پھر منی آرڈر کا سلسلہ شروع ہوا کہ جو نوکری پیشہ لوگ تھے خاص طور پر وہ اپنے گھروں کو ڈاک خانے کے ذریعے رقم بھیجتے تھے اور ڈاک خانہ اس پر اجرت لیتا تھا. اب علماء کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ جناب یہ تو سودی طریقہ ہے, جو منی آرڈر کے ذریعے پیسے بھیجنا اسے پیسے دینا یہ سودی نظام ہے, سودی معاملہ ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ آتا ہے. آپ حیران ہوئے کہ جن لوگوں کو فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں ہے وہ فتویٰ دے رہے ہیں.
اللہ اکبر.
اب اس رسالے کو انقلابی کیوں کہا گیا؟ ایک وجہ تو اس کی یہ کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تجزیہ کیا پورے سسٹم پر کہ ڈاک خانے کا اسٹرکچر ہے کیا.
اللہ اکبر.
آج آپ دیکھیں کوئی بھی جدید مسئلہ ہو, جیسے بٹ کوائن ایک جدید مسئلہ ہے, تو بٹ کوائن پر علماء حلال و حرام کا حکم کب لگا سکتے ہیں؟
جب
پورے اسٹرکچر سے واقف ہو. اسٹرکچر سے واقف نہیں ہوں گے نہ حلال کہہ سکیں گے نہ حرام کہہ سکیں گے. اسٹرکچر سے واقفیت ضروری ہے. اس طرح کے ادارے پہلے زمانے میں نہیں تھے, کمپنیاں نہیں تھیں. یورپ میں ہوں گی, ہندوستان میں نہیں تھی.
ڈاک خانہ پہلی بار
ڈاک خانہ آیا اور انویسٹمنٹ کا ایک ذریعہ بنا, اس میں اور بہت سارے کام ہوتے تھے. تو اعلی حضرت نے اس پورے ادارے کا ایک تجزیہ فرمایا, یہ ادارہ اصل میں یہ ہے, اور ایک فقہی جائزہ اس کا بیان فرمایا. فقہی جائزہ بیان کرنے کے بعد پھر فقہی مشکلات کو سامنے رکھا اور رسالے میں لکھا کہ یہاں اگر ہم اس کو یہ قرار دیتے ہیں کہ جناب یہ ڈاک خانہ ایک مزدور کی طرح ہے جو ایک کام کرنے پر مامور ہے, اس کام کرنے کے سے اجرت دی جاتی ہے, لیکن مزدور سے اگر کوئی چیز گر جائے ٹوٹ جائے تو پیسے نہیں لیے جاتے, ڈاک خانہ تو ہر صورت میں واپس کرے گا, اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو آپ ڈوب جاتے ہیں, کھنگال لاتے ہیں قدیم فقہا کی تحقیقات کو. فرمایا یہ جو مسئلہ ہے کہ اس کے پاس چیز ہلاک ہو جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے, اس بارے میں فقہ احناف کے اتنے اقوال ہیں, اور ان اقوال میں سے یہ قول امت کے لیے آسان ہے, اور اس قول کو اپنا کے ڈاک خانے کو اجیر مشترک کی دکان قرار دیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ زمان آنے کا جو یعنی پلنٹی آنے کا جو معاملہ ہے اس کی یوں تین صورتیں بنی, اور فقہ احناف کی کتابوں میں رہ کے پورا ایک حل بیان کر دیا
کے لیے آسانی
کہ جو تضاد آ رہا تھا, جو اشکالات آ رہے تھے وہ سارے کے سارے دور ہو گئے.
سبحان اللہ.
دو باتیں سیکھنے کو ملی. ایک, اسٹرکچر پر تجزیہ کرنا اگر اس کی کوئی مثال ملتی ہے, جدید معاشی اداروں کا تجزیہ کسی مفتی نے کیا ہو, امام اہل سنت سب سے پہلے ہوں گے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کسی
یعنی یہ مفتی کے لیے بھی اصول ہوگا نا,
مفتی کے لیے اصول ہے.
واہ.
یعنی امام اہل سنت کے دور کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس نے اس طرح کے جو ادارے تھے اس کا تجزیہ بیان کیا ہو اور ایک ایک چیز کو پرویا ہو.
حضرت نے کیا ڈاک خانے والوں سے ملاقات کی ہوگی, کیا خود گئے ہوں گے, یہ سب کیسے ڈیپ میں کیسے جاتے؟
دیکھیں, امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرجع الخلائق تھے.
صحیح.
اور جب ڈاکٹر ضیاء الدین جیسے پی ایچ ڈی اسکالر وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی کے وہ آپ کے قدموں میں آ کے حاضری دیتے ہیں, تو نہ جانے کون کون سے لوگ آتے ہوں گے,
افسران آتے ہوں گے, ادارے والے آتے ہوں گے.
حقائق پر تجزیہ کرنے کے لیے تو رابطے ضروری ہیں.
صحیح.
بٹ کوائن کی میں مثال دوں, میں ایک عرصے تک مخمصے میں رہا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں. کچھ ماہرین سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے بریف کیا, میرے سامنے ویژن کلیئر ہوا, اور یہی ذہن بنا کہ جائز نہیں ہو سکتا.
اچھا.
اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں اس پر جواز کی کوئی صورت نہیں بنتی.
صحیح.
تو کب ہوا یہ؟ 2 سال کے وقفے کے بعد.
نہیں, آپ کے نزدیک بٹ کوائن کا لین دین جائز نہیں؟
جائز نہیں ہوگا. کچھ بہت سارے لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں, سب کے اعتراضات الحمدللہ ان کے جوابات موجود ہیں ہمارے پاس.
صحیح.
یہ نہیں کوئی ہوا میں تیز چلا رہے ہیں.
صحیح. آپ نے بڑی تحقیق کی. فرسٹ میں نے دیکھا تھا کہ آپ سے لوگ رابطہ کر رہے تھے, تو آپ 2-4 میں نے ریپلائی نہیں دے رہے.
3 آرٹیکل تو صرف اس کی اس پر لکھے تھے تفصیلات پر کہ اب میں یہاں تک پہنچا ہوں, کچھ اور معلومات چاہیے. اب یہاں تک پہنچا
اور آپ نے لوگوں کو بھی آفر کی کہ کسی کو پتا ہو تو مجھے معلومات دیجیے. ماشاءاللہ بالکل یہ جھلک ہم نے بھی دیکھی. تو یہ بات سیکھنے کو ملی کہ تحقیق کرنی چاہیے.
تو ایک خصوصیت تو یہ سلسلے کی کہ پورے ادارے اور شعبے پر تجزیہ. اچھا یہ جو رجحان ہے نا یہ 1980 کے بعد اسلامک اسکالرز میں پیدا ہوا ہے.
ماشاءاللہ
اعلیٰ حضرت کب فرما رہے ہیں 1905 میں 6 میں 7 میں المنا و درر جو ہے 1311 میں آپ نے تصنیف فرمایا ہے.
کیا اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام اتنے مشکل کیوں ہوتے ہیں یا پھر اس کے بعد اس کو اردو ترجمہ پھر علماء لکھ دیتے ہوں گے؟
اصل میں مشکل ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ یہ عادات کے اعتبار سے ہوتے ہیں.
ماشاءاللہ
جیسے المنا و درر لمن آمادہ منی آدر اس کے الفاظ نکالے جائیں تو 1311 آتے ہیں.
اچھا
تو یوں بھی الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے.
1311 کی کوئی خاص نسبت تھی یا اسی سال
اسی سال تصنیف کیا تھا؟
سن 1311 جو ہمارا اسلامی سال.
جی جی جی
اللہ
یعنی وصال سے تقریباً 30 سال پہلے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
تو کہاں وہ 1905-6 کا مطلب کہ عرصہ اور کہاں 1980 کے بعد جب اسلامک بینکنگ کی طرف علماء آئے ہیں اور اس کا پھر اس طرح تجزیہ کرنا شروع کیا کہ سسٹم کیسے ہوگا, یہ پیسوں کی جو منتقلی ہے اس کو کس اس میں لائیں گے, یہ حوالہ ہوگا, یہ یوں کریں گے تو یہ مضاربت ہوگی. یعنی انفرادی مسائل تو بیان ہوتے رہے تھے, کوئی نئی چیز نہیں ہے.
ادارتی
ان انفرادی مسائل کو ہٹا کے پورے ایک ادارے اور نظام کو لے کر
انسٹیٹیوٹ کو
جو تجزیہ ہوا وہ 1980 کے بعد ہونا شروع ہوا ہے. اس کو ایک اس کے لیے خاص لفظ بولا جاتا ہے تقییف فقہی یا فقہی تحلیل, کسی پورے نظام کی فقہی تحلیل کرنا. امام اہل سنت تو اولین افراد میں سے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ
اس طرح بیان کر رہے ہیں.
ماشاءاللہ
دوسری جو خاص بات اس رسالے میں کہ جواز کی طرف آپ ایسی آنکھ بند کر کر نہیں چلے گئے یا یہ نہیں کہا کہ چلیں مالکیہ کو لے لیتے ہیں یا شافیہ کا کول لے لیتے ہیں یا حنابلہ کا کول لے لیتے ہیں. آج کل اسلامی بینکنگ کو جائز کہنے والوں کا ایسا طرز عمل ہے. فقہ حنفی کے اندر رہتے ہوئے ڈیپ میں گئے, کتب کو کھنگالا, تحقیقات کو جمع کیا اور عین فقہ حنفی کے مطابق اس کا حل بیان فرمایا.
ماشاءاللہ
فقہ حنفی تو وہ فقہ حنفی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے اندر جو آئین کا حصہ تھی. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ دو ایسی کتابیں ہیں فقہ حنفی کے اندر جو ریاست نے لکھوائی ہے.
اللہ کون سی؟
ایک فتاوی عالمگیری.
ماشاءاللہ
عالمگیر جو بادشاہ تھا اس کی سرپرستی میں علماء کو 500 کے قریب علماء جمع ہوئے, فتاوی عالمگیری لکھی گئی.
ماشاءاللہ
دوسری ایک کتاب تھی جو بزنس سے متعلق تھی, اس کا نام ہے مجلۃ الاحکام العدلیہ.
صحیح
سلطنت عثمانیہ کی جو خلافت تھی یہ اس کے قاضیوں کے لیے لکھوائی گئی تھی.
اچھا
کہ جب وہ فیصلے کریں لین دین کے, خرید و فروخت تجارت کے, تو ان کے نصاب میں یہ کتاب شامل ہو. تو فقہ حنفی تو وہ وسیع مطلب کے مذہب ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے. تو آپ نے حل بیان کر کے بتایا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سسٹم کو نہ سمجھنے کی کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں. ایک فون کمپنی نے ایک پروڈکٹ لانچ کی, بھائی فلال لون. کچھ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ لون ہے اور واپسی میں زیادہ لوٹایا جاتا ہے, انہوں نے سود کا حکم بیان کر دیا. کچھ علماء نے جب اس کی گہرائی پر عمل کیا تو کہا لون تو ملتا ہی نہیں ہے, لون تو کہیں جیب میں نہیں آتا.
سروس ملتی ہے,
سروس ملتی ہے نقد میں. یعنی پری پیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے پیسے دیتے ہیں پھر سروس لیتے ہیں. یہ ادھار سروس دے رہی ہے کہ بھائی ادھار سروس اس ریٹ کے مطابق استعمال کریں اور وہ تھوڑا مہنگا دے رہی ہے. تو سود کہنے والے اس لیے سود کہے گئے اسٹرکچر پر نگاہ نہ کی.
اللہ
اور جنہوں نے سود نہیں کہا انہوں نے اس کی ماہیت اور حقیقت کو پرکھا. یہ اسلوب امام اہل سنت کے اندر ملتا ہے. اور یہ جو رسالہ ہے المنا و درر یہ پڑھنے سے بندہ یہ چیزیں سیکھتا ہے.
واہ تحقیق کیسے کی جاتی ہے,
کیسے کی جاتی ہے انسٹیٹیوٹ پر, اداروں پر تجزیہ کیسے کیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ رسالہ ایک انقلابی رسالہ کہلا سکتا ہے. دوسرا رسالہ جسے میں انقلابی رسالہ کہتا ہوں
ٹھیک
وہ ہے کفل الفقیہ الفاہم. یعنی ہمارے میرے والدین تو دونوں ہند سے ہی آئے تھے, تقسیم کے وقت آئے تھے. تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چاندی کے سکے ہم نے استعمال کیے ہیں, چاندی کے سکے عام ہوتے تھے اور یعنی تقسیم ہوئی 1947 میں, اس وقت تک عام تھے.
اچھا
تو آلات کے زمانے میں تو اور زیادہ عام تھے. تو کاغذی جو کرنسی ہے یہ پچھلی صدی کی ایجاد ہے.
صحیح
اس سے پہلے چاندی کے سکے، سونے کے
جس کو ہم درہم و دینار کہتے ہیں،
درہم و دینار،
ٹھیک ہے،
یا ایک اور چیز ہوتی تھی اسے فلوس کہتے تھے،
ٹھیک ہے،
وہ تانبے وغیرہ کے دھات سے بنائے جاتے تھے،
ٹھیک ہے،
تو چونکہ وہ میٹل تھے، سونا چاندی نہیں تھے، وہ خود ایک مال تھے. جب پیپر سامنے آیا تو کئی طرح کے سوالات ابھرے.
بڑا یونیک ہوگا ان لوگوں کے لیے جن کے پہلی بار کرنسی کے طور پہ پیپر آ گیا.
پیپر آ گیا،
اللہ اللہ،
ٹھیک ہے نا. اب جب پیپر سامنے آیا تو دو سال کا ہے،
اب تو پیپر لیس کرنسی والا دور آ رہا ہے. جی
جب پیپر آیا تو دو سوال قائم ہوئے،
صحیح،
کہ یہ گڈس ہے یا یہ کرنسی ہے،
ٹھیک ہے.
زیادہ تر لوگوں نے اس کو گڈس مانا کہ ٹھیک ہے بھائی یہ گڈس ہے، سامان ہے، کرنسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ یوں کرتی ہے، یوں کرتی ہے، یوں کرتی ہے. کچھ لوگوں کا ہندوستان میں یہ موقف قائم ہوا کہ اصل میں یہ رسید ہے، یہ سونا جو گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے
یہ رسید ہے،
اس کے مقابلے میں یہ رسید ہوتی ہے. آج کل تو وہ دور ہی ختم ہو گیا ہے، اب سونے کی بنیاد پر
نوٹ
ایسا نہیں چھاپے جاتے. کئی بعض ملکوں میں ایسا ہوتا ہوگا، سب جگہ ایسا نہیں ہے. اس دور کا یہ دشوار ترین مسئلہ تھا،
بالکل نیا مسئلہ،
بالکل نیا مسئلہ. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج کے لیے پہنچتے ہیں مکہ مکرمہ، وہاں آپ سے سوال کیا جاتا ہے. 12 سوالات آپ کے سامنے پیش کیے گئے نوٹ کے تعلق سے.
ساری دنیا میں یہ آ چکا، عرب دنیا میں بھی یہ پہنچ چکی ہوگی ڈائریکٹ کرنسی.
تو وہاں کے علماء کہنے لگے کہ ہاں ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں مل رہی تو ہم اسے حکم لگا سکیں. تو 12 سوالات تھے، کیا یہ مہر بن سکتا ہے، کیا اس کے ذریعے زکات ادا کی جا سکتی ہے، کیا بے سلم ہو سکتی ہے، کرنسی ہے یا نہیں ہے. تو یوں کر کے 12 سوالات جو بنیادی طور پر جس کے جوابات کھول کر رکھ دیتے کہ اس کا حکم کیا ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا تصدیق فرمایا،
واہ،
اور یہ ثابت کیا کہ نوٹ گڈس نہیں ہے، نوٹ رسید بھی نہیں ہے،
کرنسی ہے،
یہ مال بھی ہے اور مال بھی وہ جو کرنسی ہو.
اللہ،
مال کے دو قسم ہیں نا، گڈس بھی مال ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کرنسی ہے. میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ فقہی طور پر کوئی جا کر دیکھے اور تلاش کرے کہ اس پر جو حکم لگایا گیا کرنسی کا، کیا امام اہل سنت سے پہلے کسی نے تفصیل سے بیان کیا؟
یعنی تو پوری امت پر احسان ہو گیا نا.
پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ کرنسی ہے. یعنی جو مسلمان ہے نا، مومن، عام مومن، اس کے متعلق کہا گیا کہ وہ اپنی فراست سے دیکھتا ہے. اور یہ تو وہ مومن تھے جو اللہ تعالیٰ کے ولی تھے. تو انہوں نے جو ادراک کیا، جو تجزیہ کیا، جو حقیقت شناسی کا مظاہرہ کیا، دلائل کی روشنی میں کرنسی کا حکم لگایا. اب دنیا میں
بڑے بڑے عرب علماء نے اس کی تصدیق کی،
تصدیق کی. ایک جزیے پر ایک عرب عالم پھڑک اٹھے، اینا جماع بن عبداللہ، اتنا بڑا جزیہ موجود ہے، مجھے نظر نہیں آیا. آپ نے جزیات سے
اور کمال یہ تھا حضور، آپ نے پچھلے سلسلے میں بتایا تھا کہ یہ شاندار مارکت العرا کتاب جو ہے اعلیٰ حضرت نے بغیر کسی کتاب کی مدد سے لکھی.
مطلب وہاں موجود تھے، آپ کے پاس وہ کتاب کھانا نہیں تھا.
اللہ اکبر. تو
وہاں بیٹھ کر یہ کتاب لکھی آپ نے
سفر کے دوران،
دوبارہ آ کے ایک اور اس کے اوپر ایک اور کتاب لکھی.
ماشاءاللہ.
ہندوستان میں جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ رسید ہے یا اس پر یہ یوں ہے، ان کا رد کیا آپ نے. اب کرنسی پر تو آپ نے
ساری دنیا نے مان لیا،
کلام کر لیا. اب ہوا کیا؟ میرے سامنے بڑے دلچسپ حقائق ہیں.
جی ضرور بتا.
جو شاید ہمارے ناظرین کے سامنے پہلی دفعہ سامنے آئیں گے. وہ حقائق یہ ہیں کہ دنیا بھر میں پھر ایک ابال آیا، ایک زمانہ آیا کہ بھی نوٹ ہے کیا. ہوتا یہ کہ اپنے اپنے طور پر ایک تجزیہ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن ایک اجتماعی حکم دیا جائے اس پر، کوئی اختلاف نہ رہے. بہت سارے لوگوں کا اختلاف تھا نا، طرح طرح کے لوگوں کا. تو ایک نمایاں عرب ملک ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا فقہی سیمینار ہوا، اور یہ سیمینار ہوتا ہے 1973 میں، اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ نوٹ کرنسی ہے.
اچھا، 1973 میں آ کر.
اللہ اکبر. ایک بہت بڑی فقہ اکیڈمی ہے جس کے اندر اسلامک بینکنگ کی بنیاد رکھی گئی ہے، جدہ فقہ اکیڈمی. میں یا دارالافتاء اہل سنت نے اسلامک بینکنگ سے اتفاق نہیں کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ گاڑی ٹریک پر ہے، منزل پہ پہنچانا بھی باقی ہے.
صحیح.
سودی ہم اس سے نہیں کہتے، کچھ اور اشکالات ہیں، کچھ تحفظات ہیں. تو جدہ فقہ اکیڈمی کے تحت کویت میں 1988 میں ایک سیمینار ہوتا ہے.
صحیح.
دنیا بھر کے علماء اکٹھے ہوتے ہیں اور فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ نوٹ کرنسی ہے. پھر وہ لوگ جنہوں نے رسید قرار دیا تھا اس کو یا جو کرنسی نہیں مان رہے تھے ہندوستان میں رہنے والے, تو ہند کے اندر 1989 میں ایک سیمینار کچھ لوگوں کا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ کرنسی ہی ہے.
جو اعلی حضرت نے 1900 کے اوائل میں
1906 یا 1907 میں,
اللہ اکبر اللہ اکبر.
ٹھیک ہے, ابھی بھی ایک طبقہ ایسا ہے پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے اگرچہ تھوڑا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ سونے کا قائم مقام ہے. آپ
کرنسی کے ذخائر کے مقابلے میں
کرنسی کے بدلے ادھار سونا نہیں خرید سکتے.
اچھا,
اب دیکھیں نتائج کرنسی کیسے میں ایک بنیاد ہے نا معاشی نظام کی, اس پر سینکڑوں فقہی مسائل کی بنیاد ہے. اگر آپ اس کا ایک اعتبار سے فیصلہ کریں گے تو نتائج مختلف ہوں گے,
اور اس کے نتیجے
دوسرے اعتبار سے کریں گے اور ہوں گے. اب جنہوں نے کہا کہ جناب یہ سونے کے قائم مقام ہے تو ان کے نزدیک ادھار سونا خریدنا جائز نہیں ہے,
کیونکہ وہ سونے کے بدلے سونا ہو جائے.
جی ہاں, اور اتفاق یہ ہے کہ سونار مارکیٹ میں یہ مسائل زیادہ مشہور ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک اجتماعی طور پر دنیا کے علماء نے اکٹھے ہو کر کس کس ادوار کے اندر کیا حکم بیان کیا,
78 میں جا کے اس کے بعد جا کے چیک کیا, اور اعلی حضرت 1906 میں بتا دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ.
اب بات اعلی حضرت کی ہو,
کیا بات ہے,
تو ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے
چراغ احمد
رضا. یہ جلنے جلانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے.
صحیح,
کراچی یونیورسٹی سے ایک پی ایچ ڈی ہوتی ہے, ایک صاحب نے اسی طرح کرنسی کے مسائل پی ایچ ڈی کی, تو یا تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو اس موضوع پر لکھی ہوئی کتاب کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا جو ان کا اصل موضوع تھا, ان کے اندر لیاقت نہیں تھی, یا انہوں نے انات سے کام لیا. اعلی حضرت کا رسالہ, زخیم رسالہ, مشہور عام رسالہ, اس کا وہ موقف کوڈ کیا جو حقیقت کے ہی برخلاف تھا,
ٹوٹلی اپوزٹ,
ٹوٹلی اپوزٹ, تاکہ صحرا کہیں نہ بن جائے.
اللہ اکبر. لیکن آپ نے آج واقعی کمال کی بات کر دی ہے, آن ایئر کر دی ہے, اور یہ ایک طرح سے دعویٰ ہے آپ کا کہ اس موضوع پر سب سے پہلے قلم اٹھا کر اس کو نوٹ کو کرنسی قرار دینا, یہ اعلی حضرت کا
کام. پورا رسالہ لکھا ہے, پورا رسالہ لکھا ہے, اور یہ امام حسن کا رسالہ کراچی یونیورسٹی کے نصاب کے اندر جو ہے وہ مطالعاتی کتب میں شامل ہے.
ماشاء اللہ,
اسٹیٹ بینک پاکستان کے اندر اس کی ایک اہمیت موجود ہے, پوری تاریخی حقائق کے طور پہ سے جانا جاتا ہے کہ یہ رسالہ ولین رسائل میں سے ہے جو کرنسی کے حوالے سے لکھا گیا ہے. رسالے پر آرٹیکل لکھے گئے ہیں, بڑے بڑے کام ہوئے اس رسالے کے اوپر.
کمال یہ ہے کہ رسالہ اعلی حضرت نے سفر کے دوران لکھ دیا ہے, سبحان اللہ.
دوسری طرف آتے ہیں کہ تجارت و معیشت یہ سمجھیں کہ ہوا سے بھی تیز چل رہی ہوتی ہے. ہر دنیا کے ہر حصے میں ایک نیا سسٹم, نیا نظام, نئی چیزیں, بس آنے کا مطلب رکنے کا نام ہی نہیں.
میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرتا ہوں. اس دور میں جو نئے مسائل تھے, اور آپ نے بڑی کمال کی بات کی کہ انوینشنز کا دور تھا, نئی چیزیں آ رہی تھیں, پیچھے مثال نہیں تھی, اس موضوع پر تحقیق کرنا, اس پہ فتویٰ دینا کمال تھا. لیکن کیا ایسا پاسبل ہے کہ 100-125 سال ہو گئے ہیں, 150 سال ہو گئے ہیں, اعلی حضرت کی کچھ تحقیقات آج بھی تاجروں کو کام آ رہی ہو, آج بھی ہمارے جدید مسائل میں اس سے معاونت مل رہی ہو؟
دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے ڈاکھانے والا مسئلہ,
ٹھیک ہے,
پورا مسئلہ پڑھ لیں, اگرچہ کہ صراحتن لکھا ہوا نہیں ہے لیکن کنایتن اور اشارتن یہی بات سامنے آتی ہے کہ آپ نے ڈاکھانے پر جو بھی حکم لگایا اسے اجیر قرار دیا, اسے مزدور قرار دیا, ایک شخص قانونی کے طور پر جو لیگل انٹیٹی ہوتی ہے اس کے طور پہ اس کو شمار کیا,
ٹھیک ہے.
اور آج اسلامک فائنینشل جتنے بھی ادارے ہیں ان کی اکائی یہ ہوتی ہے کہ یہ ادارہ جناب خود ایک شخص قانونی ہے. تو جو آج کے جدید ادارے ہیں اس کے پیچھے وہ روح موجود ہے وہاں پر.
صحیح,
یہ تو میں اداروں کی بات کر رہا ہوں, اور جو عوام کی بات ہے تو دیکھیے اعلی حضرت علیہ رحمہ کی جو تحقیقات ہیں, مثال کے طور پر ایک عرب عالم ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, دنیا ایک طبقے میں وہ مشہور ہے, ان کا یہ فتویٰ ہے کہ سگریٹ حرام ہے,
ٹھیک
ہے. اعلی حضرت علیہ رحمہ کا پورا رسالہ ہے اس مسئلے پر کہ تمباکو جو ہے وہ حرام نہیں ہے.
صحیح,
کتنے ہی ایسے مسائل ہیں کہ جہاں امام اہل سنت نے حلال و حرام بیان فرمایا اور اعتدال میں رہ کے بیان فرمایا,
آسانی کی طرف دیا,
جہاں آسانی ممکن تھی وہاں آسانی بیان فرمائی. کیا ایسے مسائل تھے اس دور کے جس پر امام علیہ السلام نے تجزیہ فرمایا ہے؟ ہمارے لیے شاید نئے ہوں لیکن 150 سال پہلے. مثال کے طور پر ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے, ملٹی لیول مارکیٹنگ آج بہت ساری کمپنیاں آ جاتی ہیں, لیکن امام اہل سنت نے اس دور کے اندر ایک پوری ملٹی لیول مارکیٹنگ جو چین سسٹم ہوتا ہے پوری ایک ایسی کمپنی کے بارے میں تفصیلی فتویٰ بیان فرمایا.
ایک ایسی کمپنی جو پورے ملک میں سپلائی کرتی ہو, اس کے اجیر ہوں, اس کی شاپس ہوں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں.
ملٹی لیول مارکیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر براہ راست یہ نہیں ہوتے, سینہ بسینہ چلتا ہے, یعنی رائٹ لیفٹ بنتے ہیں.
اچھا,
ایک دوسرے کو گاہک بنائے گا, اس کو کمیشن ملے گا, دوسرا تیسرے کو بنائے گا.
یہ اس دور میں بیان کر دیا.
اس دور میں
اس کا دور تو اب شروع ہوا ہے.
وہی تو میں عرض کر رہا ہوں, جس کو ہم آج نیا سمجھ رہے ہیں حقیقتاً اس دور میں یہ نہیں تھی. آج ہمارے یہاں نہیں ہوں گی, لیکن اس وقت سرزمین ہندوستان پر اس طرح کا نظام نیا تھا. آپ نے اس وقت ایسی کمپنی کی گرفت فرمائی, تجزیہ فرمایا, حکم شرعی بیان فرمایا, اور عدم جواز ہی بیان کیا. انشورنس کمپنیاں نہیں آئی تھیں ہندوستان میں, ان کے احکام کو بیان فرمایا, بینکوں کے احکام کو بیان فرمایا, پروویڈنٹ فنڈ کے متعلق سوال ہوا, اس پر آپ نے جواب بیان فرمایا, اسٹامپ پیپر, وکیلوں کی فیسیں, قیدی چیزیں تیار کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے, پرومیسری نوٹ ہوتے تھے, آج بھی بینک میں ہوتے ہیں لیکن اتنے عام نہیں ہوتے, اس دور میں زیادہ عام تھے, ان کا حکم بیان فرمایا. شیئر کمپنی کے حصے پر سوالات ہوئے,
اچھا,
ان کا حکم بیان فرمایا.
شیئر کمپنی کے معاملات بھی بیان کیا,
وہ بھی بیان فرمایا.
یعنی آج بھی شیئر کے فتاوا دینے پر آپ کو وہ مسائل کام آتے ہیں؟
بالکل کام آتے ہیں.
اللہ اکبر.
نیلامی کی بے, کورٹ کے ذریعے نیلامی کی بے ہوتی ہے, وہ بیان فرمائے. آڑتیوں کے مسائل بیان فرمائے. ہنڈی کی جو ہنڈی ہوتی ہے,
حوالہ جس کو کہتے
ہیں,
جی جی, کرنسی کا کام,
اس کے مسائل آپ نے بیان فرمائے. کھیت بک جاتے ہیں فصل آنے سے پہلے, اس کے مسائل آپ نے بیان فرمائے. مختلف قسم کی لاٹریوں کے مسائل بیان فرمائے. اسٹامپ پیپر خریداری کے مسائل بیان فرمائے. یعنی اس دور کے اندر کون سا وہ نیا مسئلہ تھا جس پر آپ نے گفتگو نہ فرمائی؟
لگتا ہے ایسا ہے کہ جس کو جو مسئلہ درپیش آیا اس نے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر حاضری دی اور وہاں سے حل ملا.
حل
اس کا شرعی مسئلہ جو بھی تھا پتا چلا,
مطلب حل مسئلے کا جواب ملا,
جواب مل گیا.
اگر وہ شریعت سے متصادم کوئی بات تھی اسے حرام کہا گیا,
واہ واہ,
جائز بات تھی تو اس کو جائز.
ایک ایسی ونڈو تھی جہاں سے سب کچھ پوچھا جا سکتا تھا اور وہ عطا فرماتے تھے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مزید آگے مفتی صاحب کن کن جہتوں پر اور کام آپ بتائیں گے؟
ایک بڑی ہی اہم جہت ہے
جی,
امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مدبر تھے. میں ایک مرتبہ مجھے حاضری کا موقع ملا,
ماشاء اللہ,
ایک فورم تھا, اس فورم پر سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ موجود تھے, 250 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک ہی فورم پر موجود تھے.
صحیح.
اس میں مجھے بیان کا کہا گیا,
ٹھیک ہے,
تو میں اپنے ساتھ تصوف کی کتاب لے گیا.
ارے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں تصوف؟
جی.
اچھا,
یہ بھی ایک لطیفے کی بات ہے.
جی,
میں نے کہا دیکھیے یہ کتاب ہے, علامہ احمد زروق ہیں, دنیا عرب کے اعلیٰ, مطلب امام غزالی کے بعد اگر کوئی صوفی مانا جاتا ہے جس نے اتنی کتابیں لکھی ہیں تصوف پر, تو وہ امام احمد زروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. سلسلہ شاذلیہ کے امام ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں امام عباس مرسی, اور امام عباس مرسی کی یہ تلمیذ ہے, اتنا اونچا مقام ہے ان کا. تو انہوں نے ایک حدیث کی شرح کی, ایک حدیث کی شرح پر کتاب لکھی ہے, تصوفانہ شرح ہے وہ, کہ دین خیر خواہی کا نام ہے.
واہ.
اب دین النصیحہ, پوچھا گیا کس کے ساتھ خیر خواہی؟ للہ ولرسول, ہی اللہ کے ساتھ, رسول کے ساتھ, قرآن پاک کے ساتھ, امت کے ساتھ, امت کے جو عام لوگ ہیں اور جو حکمران ان کے ساتھ. اب انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ کس طریقے سے بندے کے کیا حقوق ہیں, نصیحہ کے جو معاملات ہیں کیا ہیں, اس کو بیان کرنا شروع کیا. ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے. جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق بیان کرنا شروع کیے, ایک حق یہ بیان کیا کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے اس کے ساتھ شفقت کی جائے. جب لوگوں کے حقوق بیان کرنا شروع کیے, ایک حق یہ بیان کیا کہ جو لوگ ہیں ان کے متعلق خیر سوچا جائے, بھلائی سوچی جائے,
خیر کی جائے.
تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ دیکھیں, آپ جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں, آپ میں سے نہ جانے کون کہاں پہنچے اور اس کے ہاتھ میں کتنا بڑا نظام آئے, تو آپ وہ سوچئے گا جو امت کے لیے فائدہ مند ہو, جس کے اندر جذبہ خیر خواہی ہو,
سب کا بھلا, سب کی خیر,
سب کی خیر. تو ایک عام آدمی کی کیا سوچ ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت اتنے بڑے جو عالم ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات ان کے سینے میں ہیں، امت کا درد اور تڑپ ان کے اندر کتنی زیادہ ہوگی.
سبحان اللہ.
آپ دیکھیں گے کہ اکثر علماء کے مجالس کے اندر، اگر آپ کو تو بہت زیادہ موقع ملتا ہے، امت کے درد کے حوالے سے، خیر خواہی کے حوالے سے، امیر سنت کو آپ دیکھ لیجیے،
اللہ
کتنی تو آپ نے تحریکیں چلائی ہیں،
بالکل،
کہ جناب افطاری پہنچائیں، گوشت پہنچائیں، ائمہ مساجد کو جو نا وہ مسلح پیش کرنے کے بجائے کچھ اور پیش کریں، جذبہ خیر خواہی ہے نا کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی ہو. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے اندر آپ آنکھ کھولے ہوئے ہیں کہ جب انگریز قابض ہے،
صحیح،
اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی کئی محاذوں پر جنگ جاری ہے،
مسلمان مغلوب ہوتے جا رہے تھے،
مطلب قابض تو وہی تھا لیکن اس کے ساتھ ٹکراؤ جاری تھا، مختلف ٹولیوں کا، مختلف علاقوں میں جنگیں جاری تھیں. پھر ایک اور قوم تھی جو ہندوستان میں رہتی تھی. مسلمان معاشی اعتبار سے کمزور تھے، تو آپ نے پورا رسالہ لکھا.
واہ.
تدبیر فلاح
گائیڈ لائن کے طور پہ
کہ مسلمان معاشی نظام میں کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں، کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. چار نکات بیان فرمائے، 19 ربیع الاول، 1331، تقریباً 1912 کے اندر آپ نے رسالہ تصنیف فرمایا. پہلا جو نقطہ بیان فرمایا وہ یہ بیان فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لے. انگریز کی حکومت تھی، کورٹ ان کا تھا، اسٹامپ پیپر کی فیس ان کو جاتی تھی، ہزاروں مقدمات مسلمانوں کے زمینوں کے متعلق، اس کے متعلق، اس کے متعلق، کورٹ کی فیسوں میں اس دور میں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے تھے،
مسلمانوں کے جا رہے تھے.
پہلا نقطہ بیان فرمایا کہ مسلمان آپس میں بیٹھے فیصلے کریں شریعت کے مطابق.
واہ.
افہام و تفہیم سے کام لیں، بچت کا راستہ اپنائے،
اپنی رقم ہمارے پاس ہی رہے،
ہمارے پاس ہی رہے. بچت کی اہمیت کو یہ سمجھیے کہ المدینۃ العلمیہ نے اس رسالے کا خلاصہ شائع کیا ہے. اس رسالے کے خلاصے کے شروع میں پروفیسر ڈاکٹر رفیع اللہ صدیقی صاحب کا ایک مقدمہ بھی ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ 1930 کے قریب ایک بہت بڑا انگریز ماہر معاشیات تھا، اس نے صرف ایک نظریہ بیان کیا، نظریہ آمدنی و روزگار، کساد بازاری اس وقت چھا چکی تھی، تو اس نے بچت کا اصول بیان کیا. اس پر اس وقت یورپ کا سب سے بڑا ایوارڈ اسے دیا گیا،
صحیح،
اس نظریے پر. اور اس سے پہلے 1912 میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی معاشی ترقی کے لیے پہلا نقطہ جو بیان کر رہے ہیں وہ بچت کا بیان کر رہے ہیں.
کیا بات ہے،
بچت ہوگی
ایکسپنس ریڈیوس کیے
تو انویسٹ ہوگی.
واہ.
بچیں گے تو انویسٹ کریں گے نا،
کام میں لگیں گے،
انویسٹ ہوگی تو آگے بڑھیں گے. دوسرا جو نقطہ آپ نے بیان فرمایا کمال کا نقطہ ہے.
واہ.
آج دیکھیے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے، سودی داروں میں جاتا ہے.
صحیح بات ہے، سود میں پڑ جاتا ہے،
سود میں پڑ جاتا ہے اور الجھ جاتا ہے، بھاری پڑتا ہے. دوسرا نقطہ آپ نے ایک اور بیان فرمایا، آپ دیکھیں اس وقت آپ تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ یورپ گئے ہیں، تو پورا یورپ گویا کہ ایک ملک ہے، ایک کرنسی ہے، ایک کرنسی ہے، ویزا بھی نہیں ہے، آزادانہ تجارت ہے.
بالکل.
تو اس آزادانہ تجارت نے اسے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا.
ٹھیک.
اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس دور کے اندر، اچھا پھر ہندوستان کے اندر بھی کتنی راستے تھیں، خیر پور ہمارے یہاں سندھ میں ایک الگ ریاست تھی،
صحیح،
اس کا الگ سکہ تھا، لکھنؤ الگ ریاست تھی، دکن الگ ریاست تھی، سکے بھی الگ تھے. تو فرمایا کہ مسلمان آپس میں خود تجارت کریں، دوسروں سے مال نہ خریدے، جو غیر مسلم ہیں ان سے مال نہ خریدے، اپنوں سے خریدے تاکہ گھر کا نفع گھر ہی میں رہے. تو وہ بات جو ایک عرصے کے بعد یورپ کو سمجھ میں آئی،
انہوں نے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا،
کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں جرمنی کی اور دیگر ممالک کی،
آپس میں دیواریں لگا دی تھی.
جی. تو ان کو جو بات سمجھ میں آئی جا کے 20ویں صدی کے بعد کہ ہم ایک فیڈریشن بنے، آپس میں تجارت کریں، ترقی کر جائیں گے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس دور میں مسلمانوں کو بیان فرمایا. تیسری اہم چیز، انویسٹ کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، سب کے پاس انویسٹ نہیں ہوتی. پھر جس کے پاس ہے ایک کارخانہ ہے دوسرا لگانے کے لیے، اس کو اور انویسٹ چاہیے. بعض اوقات لائن ہوتی ہے بندے کے پاس، پیسہ نہیں ہوتا، تو اسے اس کا اگر پیسہ آ جائے تو صرف اس کا فائدہ نہیں ہوگا, انڈسٹری لگے گی, مزدوروں کا فائدہ ہوگا, نئے مزدور آئیں گے. آپ نے کیا بیان فرمایا کہ بمبئی, کلکتہ, رنگون, مدراس, حیدرآباد, جس طرح آج کل کراچی کراتا نا, معاشی حب, معاشی حب تھے یہ. فرمایا ان کے جو تونگر مسلمان ہیں, امیر مسلمان ہیں, وہ اپنے بھائی مسلمانوں کے لیے بینک کھولتے.
اچھا,
لفظ بینک استعمال ہوا ہے.
اچھا,
اسلامک بینک کا تصور یہاں دیا گیا.
اللہ اکبر.
بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اسلامک بینک کا تصور ہی نہیں, مائکرو اسلامک فائنانس کا بھی تصور ہے.
بالکل صحیح فرمایا, یعنی ان لوگوں کو قرضے دیں, پھر آسان کر
ان لوگوں دو راستے بتائے.
ٹھیک,
یا تو انہیں قرضہ دیتے, قرضے آسان, یا پھر جائز طریقے سے. فرمایا وہ جائز طریقے میں نے کفر الفقیل فائی میں بیان کیے.
صحیح,
کیا ایسے سرمایہ کاری کے طریقے ہیں جن کو اپنا کے سود سے بچا جا سکتا ہے,
انویسٹ والے کو بھی شرعی طور پہ صحیح فائدہ ہو اور وہ اس کا کاروبار بھی چل پڑے,
کاروبار بھی چل پڑے. اب یہی بات بنگلہ دیش کے اندر ایک صاحب نے مائکرو فائنینس ایجاد, مائکرو فائنینس کو پھیلایا اور اسے نوبل انعام دیا گیا. اس کا نظام تو سود پر مبنی ہے. اعلی حضرت اسلامک مائکرو فائنینس کا نظریہ بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمان اس طریقے سے, امیر مسلمان غریبوں کے ساتھ اس طریقے سے کریں تاکہ ان کی معاشی حالت میں ترقی ہو, مضبوطی آئے اور مسلمان غربت سے دور ہٹے. چوتھا نقطہ بڑا ہی اہم, بہت اہم نقطہ. فرمایا کہ سب سے اہم چیز, سب سے اہم, سب کی جان, سب کی اصل اعظم و دین متین تھا.
واہ,
دین کی تعلیمات تھی کہ جس کی رسی مضبوط تھامنے نے اگلوں کو ان مدارج اعلیٰ پہ پہنچا دیا کہ ان کی حیبت کا سکہ بیٹھ چکا ہے. صحابہ اکرام کی طرف اشارہ ہے
جی,
کہ جو جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلا کرتے تھے, فقر و فاقہ کی کیفیات سے گزرے لیکن دین مضبوط تھا. اور پھر وہ دور آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ترقی دی, معاشی ترقی, وہ باغات کے مالک ہوئے, محلات کے مالک ہوئے, بزنس بڑے ان کے, دین پر چلنے کی وجہ سے بڑے. اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی معیشت سے اس بات کا کیا تعلق, قرآن پاک کی ایک آیت سے تعلق بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا اس کے لیے تنگ معیشت ہے.
اللہ اللہ,
تنگ زندگانی ہے. تو مسلمان معاشی طور پر ترقی چاہتے ہیں تو یہ نقطہ بھی آج بھی اہم ہے.
ماشاءاللہ, اللہ کی اطاعت کریں, دین پر عمل کریں, علم دین سیکھیں, کیا بات.
اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک پورا فکری رسالہ تھا, صرف آپ نے لکھ کے قلم بند کر کے تکیے کے چین رکھ دیا, شائع کروایا, اس رسالے کو پھیلانے کی ترغیب ارشاد فرمائی.
سو باقی بہت سارے اصول تو ایسے ہیں جس پر آج بھی عمل کیا جائے تو ترقی مل سکتی ہے. مائکرو فائنینسنگ جیسے آپ نے بتایا, اسلامک بینکنگ کا ایک باقاعدہ نظریہ ملتا ہے. پھر بڑی اہم بات اس میں اعلیٰ حضرت نے یہ بڑی پیاری فرمائی کہ علم دین حاصل کرے, اسلام پر بھی عمل ہو. پتہ چلا صرف مال و دولت اور کاروبار کے پیچھے تو رہے اور دین سے دور رہے انسان, تو اس میں برکت پھر کہاں سے آئے گی. تو ماشاء اللہ, مدری چل کے ناظرین بہت خوبصورت باتیں ہیں, اور مفتی صاحب کے پاس جتنے سارے پیجز ہیں مجھے لگ نہیں رہا کہ مفتی صاحب اسے ایک سلسلے میں پوری بات کر پائیں گے, لیکن ظاہر سلسلے کا وقت مختصر ہوتا ہے. آخر میں کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟
دیکھیں, میں آخری نقطے کے طور پر یاد کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کے سامنے اور کیا بڑے بڑے مسائل پوچھے گئے. ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ اس طور میں مونوگرام نیا نیا ایجاد ہوا تھا, اس میں ریکارڈنگ ہوتی تھی. ایک بات مشہور کیوں یہ لبرلز نے کہ جی وہ جب پریس ایجاد ہوا, سلطنت عثمانیہ جو ڈوبی, وہ مفتی نے فتویٰ دیا پریس حرام ہے. کوئی سا فتویٰ نہیں دیا تھا کسی نے.
صحیح, ہاں یہ بڑا مشہور کیا جاتا ہے,
کسی نے سا فتویٰ نہیں دیا تھا. صرف اتنی بات تھی کہ قرآن پاک کو پریس سے چھاپا جائے یا نہ چھاپا جائے.
صحیح,
اور وہ بھی کیوں تھی؟ کیونکہ الکحل سے پلیٹیں دھوئی جاتی تھیں.
صحیح,
الکحل سے پلیٹیں دھوئی جاتی تھیں اور قرآن پاک چھاپنے کا مسئلہ تھا, نازک معاملہ.
صحیح,
آراز سے سوال ہوا کہ مونوگرام ایجاد ہوا ہے, ٹیپ کی طرح ہوتا ہے, کیسٹ کی طرح, اس میں آواز ریکارڈ ہوتی ہے اور اس کی پلیٹوں میں مسالہ ہوتا ہے الکحل کا, تو ایسے ادارے میں نوکری کرنا اور تلاوت ریکارڈ کروانا ان کے کیا حکام ہوں گے؟ اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے فقہی حکم بعد میں بیان کیا, پہلے تجزیہ شروع کیا کہ جو آواز ہے، جو وائس ہے، یہ ہے کیا؟ ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک ماہر سائنسدان گفتگو کر رہا ہے،
اللہ اکبر، بالکل نئی چیز ہے،
نئی چیز. یہ وائس کیا ہے؟ میری پہلی مرتبہ حاضری ہوئی مدینہ منورہ میں 2002 میں.
ماشاءاللہ.
یہ کچھ رسائل میرے پاس تھے، الکشف الشافعی رسالے کا نام ہے. ایک عربی عالم سے میری ملاقات ہوئی جو اصل شامی تھے. آراز کا تذکرہ ہوا، میں نے رسالہ پیش کیا، میں رسالہ پیش کر کے آ گیا. رسالہ انہوں نے بعد میں پڑھا، حیران ہو گئے، اتنا عظیم آدمی نے یہ رسالہ لکھا ہے.
اللہ،
آپ یقین مانے، ایک اسلامیہ سے میں نے ملوایا، ان کے پاس پہنچ گئے، مجھے ان کی اور کتابیں دیں. اور اس رسالہ دینے کی وجہ سے آج تک میرا ان سے قلبی تعلق موجود ہے، دوستی موجود ہے. آج وہ مصر میں ہے. میں رمضان میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا ان سے کہ میں کچھ میکات وغیرہ کے مسائل کی تحقیق کر رہا ہوں، کچھ ماہرین کا نام بتائیں. انہوں نے میرے رابطے کروائے، ایک بندے سے رابطہ کروایا جس نے کوئی 5 کتابیں لکھی ہیں میکاتوں پر، جغرافیے پر. تو اعلیٰ کی تحقیق کو جب بندہ پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے.
اور علماء تو زیادہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا کمال ہے.
پہلے تو اس کے اسٹرکچر پر، سوت کیا ہوتی ہے، پھر کام رک. تو ایک نیا مسئلہ پیش ہوا، حل بیان فرمایا. چینی کے مسئلے کا میں بیان کر چکا ہوں، اللہ اعلیٰ من شکر. جو حلال پروڈکٹس ہیں، یہ رسالہ اس میں بیان کر رہے، اتنے بھی اصول ہیں حلال پروڈکٹس کے، بنیادی مسائل میں بیان کر دیے گئے ہیں. نصاب ہے یہ حلال پروڈکٹس کا،
ماشاءاللہ،
اتنا اہم رسالہ ہے. اس کے علاوہ ایک سوال پوچھا گیا کہ جناب کمانا کب جائز ہے، کب فرض ہے، کب سنت ہے، کب حرام ہے؟ وہ تحقیق بیان فرمائی، وہ ایک ساتھ اس نے فرمایا فلاں موقع پہ یہ حکم، فلاں موقع پہ یہ حکم، فلاں موقع پہ یہ حکم. یعنی انتقال ملکیت ایک بہت اہم وہ ہے نا، بنیاد ہے. انتقال ملکیت پر آپ کا ایک بہت عظیم رسالہ.
آسان کریں، انتقال تو لوگ میت کو ہی سمجھتے ہیں، یہاں انتقال ملکیت سے کیا مراد ہے؟
انتقال ملکیت سے مراد ہے ٹرانسفر، یعنی
کسی بھی پراپرٹی کا یا کوئی بھی ملک میری چیز ہے، میں کسی اور کو ٹرانسفر کر دوں.
جی ہاں، ٹھیک ہے. ملک کو کیا بولیں گے انگریزی میں؟
میرا خیال ہے
اونرشپ.
اونرشپ، اپنی اونرشپ،
اونرشپ
ٹرانسفر کرنا، ٹھیک ہے.
اونرشپ ٹرانسفر پر ایک پورا رسالہ لکھا. اور کہاں لکھا؟ پانی کے مسئلے کے باب میں. پانی کے مسئلے میں اونرشپ ٹرانسفر کا مسئلہ ہے، تو معاملات کا ہے.
صحیح.
بات چھڑ گئی کہ نابالغ کا جو پانی ہوتا ہے، وہ نابالغ کا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا.
اللہ،
پھر وہاں شروع ہو گئے مل کے، یہ سوتے ہیں، یہ سوتے ہیں، یہ سوتے ہیں. پورا ایک رسالہ تصنیف فرمایا، اور اتنا باریک، دقیق اور اہم علمی رسالہ. خاص بات یہ ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باتیں بیان کرتے ہیں، وہ چیزوں کا نچوڑ لے کر آتے ہیں جو فقہ کی درجنوں کتابیں پڑھنے سے بھی نہ ملے. تو پوری ایک فہرست ہے عشرہ کے مسائل کی، مانکت العرا مسائل کی. یعنی ایک جو ماہر معیشت ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں معیشت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں اور ملک کا نظام کیسے چلتا ہے میں جانتا ہوں، اسے بھی دعوت فکر ہے اعلیٰ حضرت کو پڑھے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ایک فائنینس اور تجارتی جو انسٹیٹیوٹ ہیں اس سے وابستہ ایک فرد ہے، اس کو بھی دعوت ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کو پڑھے.
کیا بات.
وہ طلبہ جو سی اے کر رہے ہیں، جو ایس سی اے کر رہے ہیں، جو ایم بی اے کر رہے ہیں، ان کو بھی دعوت ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کو پڑھے.
کیا بات.
درس نظامی کے طلبہ جو فقہ المعاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو دعوت فکر ہے کہ والا اس کو پڑھے.
کیا بات.
جو بھی ماہر معاشیات، استاد، ٹیچر، طالب علم اعلیٰ حضرت کی معیشت کے حوالے سے خدمات کو پڑھتا ہے، تو اسے دین بھی ملتا ہے.
کیا بات.
کہ دین کیا کہتا ہے اس حوالے سے، اور یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کیا قد کاٹ ہے اس موضوع کے اوپر.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. جس سمت آ گئے ہیں، سکے بٹھا دیے ہیں. جب بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات کسی صاحب علم کے ساتھ ہوتی ہے تو بے ساختہ یہ زبان سے نکلتا ہے کہ کیا شخصیت ہیں، کتنی ڈائمنشنز ہیں، اور جس ٹاپک پر بات کریں تو کمال درجے کی مہارت ہے. تو بہرحال امید ہے کہ فائنانس سے، تجارت سے تعلق رکھنے والے جو اسلامی بھائی ہیں، جو بزنس کمیونٹی سے، یا جو علماء ہیں یا طلبہ سن رہے ہیں، ان کو بہت سارا مواد ملا ہوگا. اللہ تعالیٰ فیضان اعلیٰ حضرت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. تجارت کرنا اچھی بات ہے اور بڑی سعادت والی بات ہے، مگر اللہ مجھے اور آپ کو فقط حلال روزی کمانا نصیب فرمائے، حرام سے محفوظ فرمائے، علماء سے رابطہ رکھتے رہیں، اپنے مسائل تجارت کے پوچھتے رہیں، پوچھ پوچھ کر کام کریں گے تو انشاءاللہ غلطی سے محفوظ رہیں گے. اگلے کسی سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تاجر جو متقی ہو جو سچ بول